पाकिस्तान में 7 रात के 8, भारत में 8:30 और यहां हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। अमरीकी कांग्रेस की इमारत पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की जानिब से गुज़श्ता हफ्ते हमले के बाद ऐवानी नुमाइंदगान में डेमोक्रेटिक पार्टी ने सदर के मुआवजे के लिए करारदाद पेश कर दी है। पीर को ऐवान में पेश की जाने वाली 4 सफात पर मुश्तमिल करारदाद में कहा गया है कि सदर ट्रंप ने इस बात का मुजाहरा किया है कि वो कौमी सलामती, जमहूरियत और आईन के लिए खतरा है, इसलिए उन्हें सदारती ऑफिस में मजीद क्याम की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये दूसरा मौका है जब सदर ट्रंप के खिलाफ ऐवान नुमाइंदगान में मुआवजे की कार्रवाई हो रही है। अमरीका की सीक्रेट सर्विस और नेशनल गार्ड्स ने नौमुंतखब सदर जो बाइडन की तकरीब हलफ बरदारी को हर तरह से महफूज बनाने के लिए वसाइल में इजाफे का इरादा किया है। दूसरी जानिब दारुलहुकूमत वॉशिंगटन की मेयर लोगों पर जोर दे रही हैं कि वो हलफ बरदारी की तकरीब घरों में बैठकर देखें। गुज़श्ता हफ्ते सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामी कैपिटल हिल में जबरदस्ती घुस गए और वहां तोड़फोड़ की थी। इस वाकये के बाद सीक्रेट सर्विस का कहना है कि वो 19 जनवरी के बजाय अब 13 जनवरी से अपने खसूसी सिक्योरिटी ऑपरेशंस का आगाज कर देगी। नेशनल गार्ड्स का पीर के रोज तस्दीक करना था कि वो इनॉग्रेशन को महफूज बनाने के लिए 15,000 फौजी तैनात करेगी, जो सन 2016 की तकरीब से 9,000 ज्यादा हैं। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने पीर के रोज यूएस एजेंसी फॉर ग्लोबल मीडिया के जैली इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन में मौजूद सदर दफ्तर का दौरा किया। इस मौके पर तकरीर करते हुए उन्होंने यूएसए जीएम पर इस तनकीद को रद्द कर दिया कि इस इदारे के सरबराह इसे प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वजीर खारजा पोम्पियो ने वॉइस ऑफ अमेरिका के सरबराह माइकल पैक का दिफा करते हुए कहा कि इस इदारे में एक नई सुबह का आगाज हुआ है। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका में काम करने वाले सहाफियों की तरफ से मुतलकुल एनान ममालिक में मौजूद आवाम को गैर जानबदाराना अंदाज में खबरें फराहम करने की कोशिशों को सराहा। वॉइस ऑफ अमेरिका दुनिया के 47 जबानों में नशरियात पेश करता है। नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने पीर के रोज न्यूवर्क डेलावेयर के एक अस्पताल में फाइजर की कोविड-19 की वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। वैक्सीन लगवाने के बाद नामनिगारों से बातें करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी अव्वलीन तरजीह यह है कि लोगों तक वैक्सीन जल्द अज जल्द पहुंचे और हम इस प्रोग्राम पर अब काम कर रहे हैं। वैक्सीन की डिलीवरीज का सिलसिला जारी है, ताहम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को खदशा है कि वैक्सीन की स्टॉक्स की तादाद में जिस रफ्तार से कमी हो रही है उसके पेश नजर हो सकता है कि कम या मिडिल इनकम वाले 92 ममालुक के हेल्थ वर्कर्स के लिए कोवैक्स प्रोग्राम के इब्तदाई मरहले में वैक्सीन दस्तियाब ना हो सके। मलेशिया के वजीर आजम मोहिउद्दीन यासीन ने मुल्क में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर दारुलहुकूमत कुआलालंपुर समेत 5 रियासतों में 14 दिन के लिए महदूद लॉकडाउन का ऐलान किया है। पाकिस्तान के मरकजी स्टेट बैंक के गवर्नर ने कहा है कि आलमी मालियाती इदारे यानी IMF के माली एयानती प्रोग्राम की बहाली के लिए बातचीत जारी है। स्टेट बैंक के गवर्नर रजा बाकर ने खबर रसा इदारे को एक इंटरव्यू के दौरान इस तवक्को का इजहार किया कि कोरोना वायरस के आलमी वबा के मनफी असरात के बावजूद वो पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए पुरउम्मीद हैं और हुकूमत बहुत जल्द उनके बकौल दुनिया को IMF के प्रोग्राम की बहाली से मुतालिक अच्छी खबर देगी। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी जिले कर्क के गांव में नामालूम मुसल्ला अफराद ने फायरिंग करके इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान सिक्योरिटी की फराइज सर अंजाम देने वाले पुलिस एहलकार को कत्ल कर दिया है। हुक्काम ने बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार नामालूम अफराद वारदात करने के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। अफगानिस्तान के सूबे बल्ख के शहर मजार शरीफ के पुलिस डिस्ट्रिक्ट 5 में नामालूम मुसल्ला अफराद की फायरिंग से अफगान नेशनल आर्मी के 2 अहलकार हलाक और 2 औरतों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। बल्ख सूबे में 209 शाहीन कोर के तर्जमान हनीफ रजाई ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि फायरिंग का ये वाकया उस वक्त पेश आया जब एक फौजी गाड़ी मस्कुरा आर्मी कोर की एक खातून अहलकार का इंतजार कर रही थी। सूबाई हुकूमत के एहलकारों का कहना है कि फायरिंग के इस वाकये के साथ साथ एक और वाकया भी पेश आया है जब नामालूम मुसल्ला अफराद ने वकला को ले जाने वाली गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। अब तक किसी ग्रुप ने भी इन वाकयात की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। खबरें खत्म हुई।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हम आपके लिए प्रोग्राम पेश कर रहे हैं राउंड टेबल। السلام علیکم سامعین، شہناز عزیز حاضر ہے آج کی راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے امریکی دارالحکومت میں کیپیٹل ہل پر 6 جنوری کو کیے جانے والے حملے کے بعد امریکی اور غیر ملکی میڈیا پر استعمال کی جانے والی کچھ ایسی اصطلاحات کے بارے میں جن کا مطالبہ ڈیموکریٹ ارکان کر رہے ہیں اور اسی طرح ریپبلکن اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے اس وقت 25ویں ترمیم اور امپیچمنٹ پر۔ آج پیر کے روز جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہی ہوں تو تھوڑی سی پیش رفت بتا دوں کہ کل اتوار کو ایوان نمائندگان کے اسپیکر نینسی پلوسی نے کہا کہ اگر نائب صدر مائک پینس اور کابینہ نے صدر کو عہدے سے ہٹانے کے لیے آئینی اختیار یعنی 25ویں ترمیم کا اختیار استعمال نہیں کیا تو ایوان ان کے مواخذے کے لیے کارروائی کرے گا۔ انہوں نے اپنے ڈیموکریٹ رفاقہ کے نام ایک خط میں یہ اعلان کیا ہے۔ اسی دوران منتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ مواخذے کے فیصلے کا انحصار کانگریس پر ہے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم اپنے ماہرین سے اس کی وضاحت چاہیں گے کہ 25ویں ترمیم اور امپیچمنٹ ان کا تاریخی پس منظر کیا ہے، وہ کون سے حالات ہیں جب ان کا اطلاق ہوتا ہے، اور یہ کہ ان کی منظوری کے لیے کتنی اکثریت کی ضرورت ہے جو سب سے زیادہ اہم بات ہے، ساتھ ہی یہ بھی کہ تاریخ میں کون سے مواقع ایسے ہیں جب ان کا استعمال کیا گیا۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے 4 ایسے ماہرین کو مدعو کیا ہے جن سے آپ بخوبی واقف ہیں، اور یہ چاروں ہی ممتاز تجزیہ کار، اسکالرز اور امریکی تاریخ کے ماہر ہیں، پروفیسر طیب محمود، ڈاکٹر عادل نجم، ڈاکٹر زبیر اقبال اور پروفیسر فیضان الحق صاحبان۔ ڈاکٹر طیب محمود آئین اور قانونی امور کے ماہر ہیں اور وہ سیاٹل کی یونیورسٹی میں اسی شعبے میں پروفیسر ہیں۔ تو گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہوں گی ڈاکٹر طیب محمود سے ہی، تاکہ وہ سب سے پہلے تو ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ 25ویں ترمیم کیا ہے اور 1960 کی دہائی میں جب اس کی توثیق کی گئی تو اس سے پہلے کیا طریقہ کار تھا اگر وہی حالات پیدا ہوتے جن کی وجہ سے 25ویں ترمیم کی گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب،
25ویں جو ترمیم ہے، یہ جہاں تک اس کا صدر کا تعلق ہے، اس کا ایک محدود دائرہ ہے کہ وہ تب کی جا سکتی ہے ووک کے جب زبان کہتی ہے کہ صدر ان ایبل ٹو ڈسچارج دا پاورز اینڈ ڈیوٹیز آف آفس۔ تو عموماً جو استعمال کی گئی ہے، 3 دفعہ استعمال ہوئی ہے، 1 دفعہ صدر ریگن کے وقت اور 2 دفعہ صدر بش، پہلے صدر جو بش تھے، لیکن سب اوقات جو ہے اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے یا کوئی ایسا میڈیکل پروسیجر ہونا ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے انستھیزیا میں ہوں، تو اس وجہ سے وہ اپنے فرائض انجام نہ دے سکتے۔ زیادہ جو زور ہے وہ اس بات پہ ہے کہ ذہنی وجہ طور پہ یا جسمانی طور پہ قابل نہ رہے صدر اپنی ذمہ داریاں نبھانے کا، تو ایسی صورت میں جو ہے آدھی سے زیادہ کیبنٹ یا کوئی ایسی باڈی جو کانگریس معین کرے، وہ پھر کہے وائس پریزیڈنٹ کو کہ وہ ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ اس حوالے سے پھر اس کا ایک دائرہ اطلاق محدود ہو جاتا ہے کہ صرف انیبلٹی کی صورت میں، یہ کوئی کانڈکٹ بیسڈ نہیں ہے، یہ کیپیسٹی بیسڈ پروویژن ہے۔ اور دوسری اس میں جو ایک پروسیجرل معنی ہے بات، وہ یہ کہ اس میں پھر آدھی سے زیادہ کیبنٹ یا کوئی کمیشن جو کانگریس بنائے اس کے علاوہ وائس پریزیڈنٹ کا ماننا کہ وہ پاور اسیوم کر لیں گے وہ ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دائرہ اطلاق ویسے بھی محدود ہے اور آج کل کے حالات میں تقریباً ناممکن نہیں سمجھیے، کیونکہ جب تک صدر پینس صاحب اور آدھی کیبنٹ ان کی اس بات پہ مان نہ جائے، اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اور پھر بھی یہ دیکھا جائے گا کہ شاید یہ حدود سے تجاوز کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کا فوکس جو ہے کیپیسٹی پہ ہے، کسی مس کانڈکٹ پہ نہیں ہے۔
شکریہ ڈاکٹر محمود۔ ڈاکٹر عادل نجم، آپ کا ایک خاص فن یہ ہے کہ آپ تاریخ کو کہانی کی طرح سناتے ہیں ہمارے سننے والوں کو, بہت دفعہ ہمارے سننے والے یہ بات بھی کرتے ہیں, تو تھوڑے سے کچھ واقعات, کیونکہ صدر کینیڈی کا جب قاتلانہ حملے میں ان کا انتقال ہوا تو اس کے بعد یہ ترمیم جو ہے اس کی توثیق کی گئی, اس کے کسی مختلف طریقے سے تھی لیکن 25ویں ترمیم ایز سچ جو ہے صدر کینیڈی کے انتقال کے بعد اس کی توثیق ہوئی تھی. لیکن اس سے پہلے بھی ظاہر ہے کہ ایسا ہوا ہے کہ دوران صدارت ایک صدر کا انتقال ہوا, تو تھوڑا سا 25ویں ترمیم سے پہلے اگر وہ کنڈیشن پیدا ہوتی جس کا ڈاکٹر طیب محمود نے ذکر کیا تو اس وقت کیا طریقہ کار تھا؟
دیکھیے بالکل, کیونکہ امریکہ کی تاریخ اتنی طویل ہے اس لیے بارہا ایسا ہوا ہے کہ یہ سوال اٹھا ہے کہ ایک صدر جب جاتا ہے اور دوسرا آتا ہے تو اس کا پروسیس کیا ہوگا, اور کچھ اس کا تعلق روایت سے ہے, کچھ اس کا تعلق قانون سے ہے. ایک بار تو امریکن تاریخ میں ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ عرصے تک کہا ہی جاتا تھا کہ چونکہ صدر جو تھے وہ بیمار تھے تو ان کی جو بیگم صاحب تھی, ان کی جو بیوی تھی, وہ ایک طرح سے ڈیفیکٹو پاور بن گئی تھی تھوڑی دیر کے لیے. لیکن جو سب سے زیادہ مشہور واقعہ شاید ہے جو جس کا ایک اس حوالے سے آج کل پھر ریلیونٹ ہو گیا ہے, وہ تو بالکل شروع میں جاتا ہے کہ امریکہ کے جو دوسرے صدر تھے جان ایڈمز, ان کا جب ٹینیور ختم ہوا اور تیسرے صدر یعنی ٹامس جیفرسن, دونوں فاؤنڈنگ فادرز ہیں, ٹامس جیفرسن نے جب آنا تھا تو جان ایڈمز جو ہے سیکنڈ پریزیڈنٹ آف امریکا, وہ اس ٹرانسفر آف پاور کی پچھلی رات کو وائٹ ہاؤس چھوڑ کے چلے گئے, اور وہ ان کی جو انوگریشن تھی ٹامس جیفرسن یہ اس پہ موجود نہیں تھے, اور یہ اس زمانے میں بہت بڑا سکینڈل بنا. ان دونوں کے ویسے تعلقات اچھے نہیں تھے, بہت عرصے تک اچھے نہیں تھے, اور اخباروں کی خبروں کی ہیڈ لائنز بنی جیسے اب بن رہی ہیں جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ کہا کہ جی میں جو انوگریشن پہ نہیں آؤں گا. لیکن عموماً جو ٹرانسفر کا سوال اٹھتا ہے لیگلی, وہ جب کوئی صدر کسی پہ حملہ ہو اور وہ انکیپیسیٹیٹ ہو جائے, ان کی ہلاکت ہو جائے یا بیماری ہو جائے, اور اس حوالے سے یہ 25ویں ترمیم جو ہے یہ آئی
18ویں صدی میں. ولیم ہینری ہیریسن جو تھے پریزیڈنٹ, ان کا اپنے عہدے کی میعاد کے دوران ان کا انتقال ہو گیا تھا, تو ہمارے سننے والوں کو اس میں دلچسپی ہوگی کہ اس وقت پھر کیا ہوا تھا جب ان کا انتقال ہو گیا, کیونکہ ظاہر 25ویں ترمیم تو موجود نہیں تھی, تو ان کے جانشین کا انتخاب پھر کس طرح ہوا تھا؟
25ویں ترمیم کا جو ہے انتقال سے کوئی تعلق نہیں ہے, اگر وہ تو ہے کہ جب انکیپیسیٹیٹ ہو جائے, اگر صدر کا انتقال ہو جائے تو پھر تو وہ 9 میں پہلے ہی ہے موجود یہ چیز سکسیشن کی, اور 25ویں ترمیم کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ وہ وائس پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ اس کو ٹیک اوور کرتا ہے, تو اس کے لیے کوئی اور کسی قسم کے قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی.
میں اگر مجھے آپ اجازت دیں شناز, میرے خیال میں جس چیز کا آپ ریفر کر رہی ہیں تو جو انہوں نے بالکل درست فرمایا کہ آپ قانون جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ صدر کے بعد جو ہے وائس پریزیڈنٹ آتا ہے, وائس پریزیڈنٹ کے بعد جو ہے وہ سپیکر آف دی ہاؤس, اور پھر ایک پوری کیبنٹ کی نیچے تک یو نا 7ویں 8ویں 9ویں کے اگر وہ انکیپیسیٹیٹ ہو کسی وجہ سے تو کون آتا ہے. اور یہ مسئلہ تب بھی بن گیا تھا جب فار ایگزامپل بل کلنٹن پہ ہو جاتا تھا سوال کہ ان کی صدارت کمپلیٹ ہوگی یا نہیں ہوگی, لیکن جو ہیریسن کا آپ نے ذکر کیا کیونکہ وہ بالکل شروع میں تھے تو اس وقت جو تھا کلیئر یہ نہیں تھا, کانسٹیٹیوشن کرائسس یہ اٹھی تھی کہ جناب جو ان کے جو نائب صدر ہیں جو میرے خیال میں ٹائلر صاحب تھے, وہ جو ہیں جان ٹائلر جو ہیں وہ صدر بنیں گے یا وہ صرف اس وقت تک چارج لیں گے وداؤٹ بیکمنگ پریزیڈنٹ جب تک ایک نیا صدر جو ہے وہ الیکٹ نہیں ہو جاتا. اور میرے خیال میں اس تمام بحث کا اہم جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایز اے لیونگ ڈاکیومنٹ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ خود سیکھتا ہے حالات سے, اور میرا یہ خیال ہے کہ جو ابھی حالات پیدا ہوئے نہ صرف اس ہفتے میں لیکن میرے خیال میں پچھلے 10-15 سالوں میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں وہ چیخ چیخ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکن کانسٹیٹیوشن کو ایک بار پھر اس قسم کے سوالات کو ریوزٹ کرنا ہے جو ان کا جواب ایک وقت کلیئر تھا اور اب نہیں. مثلاً یہ جو بات ہے کہ آپ صدر کو ہٹا دیں کانگریس, وہ اب ایک پولیٹیکل تماشا بن گیا ہے, اور رادر دین بینگ اے ریئل کانسٹیٹیوشنل موو, ہم نے وہ دیکھا کہ ہر پارٹی جو ہوتی ہے اگر اس کو پاور مل جائے ہاؤس میں جو, لیکن اس کا پریزیڈنٹ نہ ہو, اور یہ ہم نے بل کلنٹن کے بعد سے ایک طرح سے لگاتار دیکھا, اور یہی میرے خیال میں نتیجہ ہے جو ہیریسن اور ٹائلر کی سٹوری کا ہے. اچھی اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ امریکن کانسٹیٹیوشن ایز اے لیونگ ڈاکیومنٹ حالات کے بیسس پہ اپنے آپ کو کریکٹ کرتا رہتا ہے. اپنا یہ خیال ہے کہ ایک بار پھر ضرورت ہے کئی چیزوں پہ, الیکشن کے پروسیس پہ, صدارت پہ اور اس کا ریلیشن شپ وتھ کانگریس پہ, اور دوسری چیزوں پہ ہمیں ری وزٹ کرنے کی. ری وزٹ کا یہ نہیں ہے کہ پچھلا جو ہے اس کو پھینک دو, لیکن جس قسم کے سوال اٹھ رہے ہیں ان کا جواب ڈھونڈیں.
میرا خیال ہے کہ اس کے لیے میں بعد میں جاؤں گی دوبارہ پروفیسر طیب محمود صاحب کی طرف, لیکن پہلے ہم ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب. ڈاکٹر صاحب, آپ کئی ایشیوں سے یہاں واشنگٹن میں ہیں, اور ظاہر ہے کہ ورلڈ بینک اور عالمی بینک کی وجہ سے آپ کا بہت زیادہ تعلق رہا ہے ان تمام مظاہروں سے, سیاسی صورتحال سے, ان تمام چیزوں سے. اب بات ہو رہی ہے امپیچمنٹ یا مواقصے کی, تو اس کی تھوڑی سی آپ کے مشاہدے میں جو آئی کاروائی حالیہ تاریخ میں امپیچمنٹ کی, تھوڑا سا اس کے بارے میں, اور آپ کیا کہیں گے؟
جہاں تک امپیچمنٹ کا تعلق ہے, اس کے مقاصد کافی بدل چکے ہیں. یاد ہے کہ امپیچمنٹ کا اصل مقصد صرف یہی تھا کہ اگر کوئی پریزیڈنٹ اس حالت اس مقام تک پہنچ جائے کہ اس کے جو امپلیمنٹیشن ہے, پالیسیز کی امپلیمنٹیشن اور ان کی انفورسمنٹ پہ اثر اندازی شروع ہو جائے, تو اس لیے اس کو بدلنا ضروری ہو جاتا تھا. اب جس حالت میں ہم پہنچ چکے ہیں, وہاں پر اصل ایشو جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کس حد تک پولیٹیکل پوزیشنز ڈفر کرتی ہیں, آپ کس حد تک دوسری پارٹی کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کوئی اور طریقہ نہیں ہے جس کے بیسس پر کمپرومائز پیدا ہو سکے, اور اسی کے دیکھتے ہوئے امپیچمنٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا جاتا ہے. سب سے عام بات یہ آ جاتی ہے, جیسے بھی آج راجہ صاحب نے فرمایا کہ چونکہ ہمارے پاس آلٹرنیٹیوز نہیں ہیں, اس لیے ہم اسی قسم کا آلٹرنیٹیو استعمال کرتے ہیں جو کہ ہر قسم کے ایشوز سالو کرنے کے قابل نہیں. تو اس لیے ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ امپیچمنٹ کو صرف ایک اسپیسیفک انسٹرومنٹ سمجھنا چاہیے, لیکن دوسرے انسٹرومنٹ ایسے پیدا کرنے ضروری ہوں گے جو کہ اس قسم کی مشکلات کو حل کرنے کے قابل ہو سکے. وہ کیسے ہوں گے, کہاں ہوں گے, وہ جیسے عادل صاحب فرما رہے تھے, وہ تو وقت کے ساتھ ہوگا. جیسے ہی ریفارمز ہوں گی, گریجولی کمپرومائزز پیدا ہوں گے, تو ہم آگے بڑھ چکے ہیں. لیکن ابھی تک جو امپیچمنٹ کے ایشوز پیدا ہوئے ہیں, اگر آپ دیکھیں تو ان کے اصل مقاصد بڑے عجیب لگتے ہیں. فار ایگزامپل, جب امپیچمنٹ کے ایشو کھڑا کیا گیا کلنٹن, پریزیڈنٹ کلنٹن کے متعلق, تو آسٹینسیبلی مقصد یہ دیا گیا تھا کہ انہوں نے اپنا جو ہے فیتھ ان لا اس کو وائلیٹ کیا ہے. ان ادر ورڈز, انہوں نے اپنے الفاظ کو وائلیٹ کیا ہے اور کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا ہے, لیکن اس کا کوئی اثر پالیسی پہ نہیں تھا. ان ادر ورڈز, جہاں تک کلنٹن ایز اے پریزیڈنٹ کا تعلق تھا, اس کا کوئی اثر اندازی نہیں ہو رہی تھی, لیکن اس کے باوجود امپیچمنٹ کی پروسیڈنگز ہوئی اور ان کو امپیچ کیا گیا. یہ اور بات ہے کہ جا کے سینٹ میں وہ کامیاب نہیں ہوئی, لیکن مقصد یہ تھا کہ اس کا اس امپیچمنٹ کا آبجیکٹو کچھ اور تھا. اسی لیے اس سے پہلے امپیچمنٹ کو بہت کیئرفلی دیکھا جاتا تھا اور ان کو آگے نہیں بڑھایا جاتا تھا. ابھی آپ جب دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ابھی جو امپیچمنٹ کے ایشو پیدا ہوئے وہ اسی لیے پیدا ہوئے کہ انتہائی حد تک انٹر پارٹی فرسٹریشن بڑھ چکی تھی. ان کو دیکھتے ہوئے چونکہ کوآپریشن نہیں ہو رہی تھی اور پارٹی ایک دوسرے کے ساتھ کانگریس میں بیٹھ کے کوآپریٹ نہیں کر سکتی تھی, تو اس قسم کا فیصلہ کیا گیا. یہ درست ہے کہ کچھ جو ایگزیکٹو سے کچھ فورسز اس طرح استعمال کی گئی تھی کہ ان کی وجہ سے برا اثرات پڑے اور بڑی حد تک یہ محسوس ہوا کہ بائسز پیدا ہو رہے ہیں, لیکن یاد رہے کہ اس قسم کے بائسز دوسری ایڈمنسٹریشنز میں بھی ہوئے ہیں, لیکن ان کو ریزالو کیا گیا تھا, کیونکہ ریزالو کرنے کے لیے دونوں سائڈ پر کمپرومائزز کرنے کے آبجیکٹیوز اور کمپرومائز کرنے کے مقاصد قائم تھے, جو اس دفعہ نہیں تھے. تو اسی لیے اب یہ دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ آیا امپیچمنٹ کو ہر قسم کے ایشو کے لیے استعمال ہو سکتا ہے یا صرف ویری بہت بڑے بہت اسپیسیفک ایشوز کے لیے استعمال ہوگا. تو وہ سولوشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ سامنے آئیں گے, لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس امپیچمنٹ جو پروسیڈنگز ہوئی تھی ان کی وجہ سے امریکہ کی اسٹیٹس نہ صرف کہ باقی دنیا میں خراب ہوا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر بھی بڑی حد تک جو پریزیڈنسی کی جو عزت ہوتی تھی وہ کمزور ہو گئی، جس کی وجہ سے ایک انسٹیٹیوشنل ویکنس پیدا ہو گئی اور اب اس کے آپ اثرات آپ نے سامنے دیکھ رہے ہیں.
اس کی کلیریفیکیشن کرنی بہت ضروری ہے. یہ درست ہے کہ سیاسی عوامل اس کے سامنے رہتے ہیں جس طرح چیزیں انفولڈ کرتی ہیں، لیکن اس امپیچمنٹ کلاز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی پالیسی ڈفرینسز کی وجہ سے یا جس کس طرح حکومت چلائی جا رہی ہے یا پالیسی چلائی جا رہی ہے اس کے بیسس پہ امپیچمنٹ کی جا سکے. وہاں الفاظ کافی کلیئر ہیں کہ امپیچمنٹ صرف کی جا سکتی ہے فار ٹریزن، برائبری اور ادر ہائی کرائمز اور مسڈیمینرز. اور ہائی کرائمز اور مسڈیمینرز کو ہمیشہ یہ سمجھا گیا ہے کہ وہ چیزیں جو ابیوز ہوتی ہیں اور وائلیٹ کرتی ہیں کسی قسم کے پبلک ٹرسٹ کو جب انسان پبلک آفس میں ہو. تو یہ وجہ پالیسی میں اختلاف کی وجہ سے امپیچمنٹ نہیں کی جا سکتی، کہ اس میں وہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. اور جو امپیچمنٹس ہوئی ہیں، کلنٹن کی بھی جو امپیچمنٹ ہوئی تھی وہ کوئی پالیسی کی وجہ سے نہیں تھی ہوئی، اس پہ امپیچمنٹ کے چارجز تھے کہ انہوں نے پرجری کی اور انہوں نے آبسٹرکشن آف جسٹس کی. دونوں جو چیزیں تھیں وہ یاد رہے کہ وہ مونیکا لوئنسکی کا جو اسکینڈل چلا تھا اس حوالے سے سامنے آئی تھی، لیکن اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ پالیسی اختلافات سے نہیں تھا.
تو چلتے ہیں پروفیسر فیضان الحق آپ کی طرف، اور تھوڑا سا ایک تو تاریخی پس منظر میں، اور پھر ایک جو سب سے مشہور جو ہے حالیہ تاریخ میں، یعنی صدر نکسن کا کی جو امپیچمنٹ ہوئی، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے ہمارے سننے والوں کو.
پریزیڈنٹ نکسن کا جو معاملہ تھا کہ وہ جب ان کے ساتھ ان کا جو دور تھا وہ بھی بہت انٹرسٹنگ تھا، کہ وہ ایک تو یہ کہ وہ جب پریزیڈنٹ فورڈ کے انوگریشن میں تھے شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے پہلے سے ایک وہ ان کے ساتھ ان کی پارٹی چل رہی تھی، اور انہوں نے اپنی پارٹی میں ہی ان کی طرف سے یہ بات ان پہلے طے ہو چکی تھی کہ ان کو پارڈن کر دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اس لحاظ سے بڑے مشکل میں ہیں کہ ان کی اپنی پارٹی سے ان کی سپورٹ جو ہے وہ بہت تیزی سے کم ہو رہی ہے، اور ان کو یہ راستہ دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا، یہ ایک معاملہ ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے جو آئینی یہاں پہ آئینی ماہر موجود ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ یہ پارڈن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور اگر ہو سکتا ہے تو کتنا ہو سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے.
تو ڈاکٹر طیب محمود، ایک تو یہی سوال جو آپ سے انہوں نے کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی پوچھوں گی آپ سے کہ کیونکہ ہم صرف صدر کے حوالے سے ہم نے سنی ہے ہمیشہ امپیچمنٹ کی بات، لیکن یہ صرف صدر کے لیے نہیں ہے امپیچمنٹ جو ہے، تو اس پہ بھی تھوڑا سا ہمیں تاریخی طور پہ آپ بتائیے گا امپیچمنٹ کا پس منظر.
جی ہاں، امپیچمنٹ صرف صدر کے لیے نہیں ہے، اس کے اندر کہا اس کی الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ جو فیڈرل آفس ہولڈ کرے، تو اس میں صاف ظاہر ہے کہ جو تمام ایگزیکٹو برانچ کے لوگ اور جوڈیشل برانچ کے لوگ، بلکہ تاریخی طور پہ 62 دفعہ امپیچمنٹس ہوئی ہیں. امپیچمنٹ کا یہاں یہ یاد رہے کہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ امپیچمنٹ اس رزلٹ کو نہیں کہتے، وہ پروسیس کے ایک قدم کو کہتے ہیں، کہ یعنی جب ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو فرد جرم عائد کرے تو اس کو یہاں پہ امپیچ کہا جاتا ہے. اس کے بعد بات سینٹ کے پاس جاتی ہے جہاں دو تہائی کی اکثریت سے اس امپیچمنٹ کو منظور کرنا پڑتا ہے. تو 62 دفعہ یہ بات چلی ہے، اور صرف 20 واقعی پوری امپیچمنٹ اپنی تکمیل تک پہنچی ہیں، اور اس میں سے 8 دفعہ یہ ججز تھے. صدر کبھی بھی آج تک امپیچ مکمل طور پہ نہیں ہو سکے. ایک دفعہ ایک کیبنٹ سیکرٹری کو ہوا، ایک سینیٹر کو ہوا، اور اس کے بعد ججز کو ہوا. اب جو ہے کانگریس کے ممبرز کے لیے بھی انہوں نے اپنا پروسیجر الگ کر لیا ہوا ہے، تو اب امپیچمنٹ صرف جو ہے ہوتی ہے ایگزیکٹو برانچ کے لوگوں کی اور جوڈیشل برانچ کے لوگوں کی. میں اس دوسرے سوال کو ذرا پورا کرنا چاہتا تھا جو آپ نے پہلے کیا تھا دوسرے ہمارے مہمان سے. صدر نکسن کے وقت یہ ہوا تھا کہ وہ پروسیس شروع ہوا تھا واٹر گیٹ کے بیک گراؤنڈ میں، اور جب ہاؤس نے آرٹیکلز آف امپیچمنٹ اڈاپٹ کر لیے تھے، لیکن ابھی سینٹ کے پاس بات نہیں گئی تھی اور کوئی ٹرائل نہیں ہوا تھا، لیکن وہ ہوا کا رخ کہہ لیجئے کہ سمجھ گئے تھے صدر نکسن کہ اب یہ بات آگے چلی جائے گی. تو اس سے قبل کہ وہ پورا مکمل ہوتی چیز انہوں نے استعفیٰ دے دیا. یہ اہم ہے بات جو آپ نے سوال اٹھایا, جس کے جواب یہی ہے کہ صدر ہی نہیں تمام ایگزیکٹو برانچ کے جو چوٹی کے لوگ ہیں کیبنٹ یعنی, اور پھر فیڈرل جو ساری جوڈیشری ہے چاہے وہ فیڈرل ججز ہوں, سرکٹ ججز ہوں یا سپریم کورٹ کے ججز ہوں, ان کے خلاف امپیچمنٹ ہو سکتی ہے. اور وہ کاروائیاں ہوئی ہیں, کبھی سپریم کورٹ کا تو کوئی جج تو اینڈ تک بات پہنچی, لیکن ڈسٹرکٹ کورٹ اور فیڈرل اور سرکٹ کورٹس کے ججز جو ہیں وہ برخاست ہوئے ہیں.
تو ڈاکٹر عادل نجم, آپ اگر اس میں مزید کوئی اضافہ کرنا چاہیں, ابھی ڈاکٹر طیب نے جو بات کی اور جو سوال لے اٹھے.
جی میرے خیال میں دیکھیں ساروں نے جو بڑی اچھی باتیں کی اس کا اگر میں سیاسی جو لیسن ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو ڈس فنکشن ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ڈس فنکشن نہیں ہوتا. کوئی بھی جمہوریت, کوئی بھی سوسائٹی جب اتنے طویل عرصے تک جمہوریت سے گزرتی ہے تو اس میں پیش خم آتے ہیں. اگر ہم نے اس کا جیسا میں پہلے کہتا اگر پازیٹیو اس کا نتیجہ لینا ہے یا لیسن لینا ہے تو اس کا وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک لیونگ ڈاکیومنٹ, وہ سیکھتا رہتا ہے. میں نے مثلاً پہلے ایک ذکر کیا کہ اور یہ تو حالیہ ہے تقریباً آج سے تقریباً اگزیکٹلی 100 سال پہلے 1919 سے لے کے 1920 تک امریکہ کی جو فرسٹ لیڈی تھی وہ فنکشنلی پریزیڈنٹ تھی, کیونکہ وڈرو ولسن جو تھے ان کو سٹروک ہوا ہوا تھا, وہ لٹرلی بیڈ ریڈن تھے. اور یہ بالکل فرسٹ ورلڈ وار کے بعد کی بات ہے, اور کئی مورخ جو ہیں وہ ان کو اس لیے کہتے ہیں جی وہ شی واز دا فرسٹ فیمیل پریزیڈنٹ آف امریکا. اور اس حال میں بھی ملک چلا اس حد تک کہ وہ بیسکلی ایک طرح سے گیٹ کیپر ہو گئی صدر کے پاس کوئی بھی شخص یا کوئی بھی چیز پہنچنے کی. یا اگر ہم پہلے چلے جائیں تو ہم نے دیکھا کہ ایرن برر جو وائس پریزیڈنٹ تھے ان کی ڈیول ہوئی الیگزینڈر ہیملٹن سے جو ایک اور فاؤنڈنگ فادر ہے, اور اس میں ایرن برر جو ہے ان کی ہلاکت ہو گئی گولی سے, نہیں اس بات سے کہ جو اوپر درخت تھا وہ ان کے سر پہ گر گیا. تو ایک طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہیں شاید کوئرکس لگیں تاریخی, لیکن میرے خیال میں ان کا پولیٹیکل لیسن یہ ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کسی بھی سیاسی عمل کو نئے وقت کے تقاضوں کے ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کرتے رہنا پڑتا ہے. اور امریکن کانسٹیٹیوشن ہے شون کہ جیسے جیسے یہ مسائل آتے ہیں تو پھر اس کا حل بھی ڈھونڈا جاتا ہے. آئی ایم کوائٹ کنوینسڈ کہ کانسٹیٹیوشن میں بہت سے ایسے سوالات ہیں, اور الیکشن پروسیس میں ہم نے پچھلے پروگراموں میں بات کی اس میں بھی کچھ ایسے سوالات ہیں کہ ان اے وے امریکن کانسٹیٹیوشن کو غور کرنا پڑے گا, اگر اس کانگریس کو نہیں تو شاید اگلی کو, کیونکہ یہ سوالات اب جو ہیں ہماری جو نئی دنیا ہے جو سوشل میڈیا بھی ہے جس میں میڈیا بھی دوسری قسم کا ہے, جس میں پبلک انوالومنٹ دوسری قسم کی ہے, جس میں پارٹیزن پالیٹکس جو ہے وہ ایسی ہو گئی ہے کہ کم از کم یہ پریزیڈینشیل امپیچمنٹ میرے خیال میں تمام کی تمام جو حالیہ ہوئی ہیں وہ ایک طرح سے پروسیس کا بھی مذاق بن گئی اور سبسٹنس کا بھی مذاق بن گئی. تو یہ سوالات میرے خیال میں ہم اگلی کانگریس اور اس سے اگلی کانگریس میں دیکھیں گے کہ ان کو اگنور کرنا مشکل ہوتا جائے گا.
شکریہ. اور ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, ایک بار پھر آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ ظاہر ہے کہ واشنگٹن میں جو کانگریس کیپٹل ہل پہ دھاوا بولا گیا, جو واقعات پیش آئے, تو وہ بہت ہی افسوسناک ہے. لیکن اس میں ایک بات جو مثبت بات ہے وہ یہ بھی کہ اسی رات دوبارہ سے یہ پوری کاروائی شروع ہوئی جو کہ الیکٹرل کالج کے ووٹوں کی تصدیق سے متعلق تھی, جو بائیڈن صاحب کی توثیق سے متعلق تھی امریکی صدر کے حیثیت سے. تو کچھ ان لیسنس کے بارے میں اگر آپ ہمیں بتائیں اس واقعے کے حوالے سے اور اس سے پہلے بھی امریکی تاریخ میں.
دو بڑے اہم ایشوز ہیں جن کو دیکھنا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ جو یہ اٹیک ہوا, یہ اٹیک بیسیکلی یہ ظاہر کرتا تھا کہ ملک کے اندر جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ اب اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ آسانی سے کمپرومائزز کی طرف نہیں جا سکتے. ان کو سالو کرنے کے لیے فنڈامنٹل ایشوز کو دیکھنا ضروری ہوگا, کیونکہ انفلیکسیبلٹی پیدا ہو چکی ہے اور پولیٹیکل انٹرسٹ اور پولیٹیکل تھاٹس جو ہیں وہ اتنی بدل چکی ہیں کہ ان میں کمپرومائز کرنے کا اب کوئی میجر حصہ نہیں رہا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ حالانکہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان پیرلل جو کانسٹیٹیوشنل سسٹم ہے وہ ابھی بھی کام کر رہا ہے. ان ادر ورڈز آپ نے جیسے فرمایا, یقیناً حالانکہ اس وقت اس قسم کی پرابلم ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ کانگریس نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور رات صبح ہونے سے پہلے انہوں نے فارملی جو الیکٹورل کالج کے جو کنکلوژنز تھی ان کو ایکسیپٹ کر لیا. سب سے عام بات یہ آ جاتی اس لیے کہ آیا ہم ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف جانے کے قابل ہیں کہ نہیں, اور اس میں کتنا وقت لگے گا. جیسے کہ پروفیسر نجم نے فرمایا, بالکل درست فرمایا کہ کانسٹیٹیوشن کو اب ریوائز کرنا چاہیے, ضروری ہوگا, کیونکہ دنیا بدل چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چیلنجز بدل چکے ہیں. تو پھر یہ ایک سب سے بڑا چیلنج سامنے آ جاتا ہے کہ انفلیکسیبلٹی اس مقام تک پہنچ گئی ہے کہ گروپس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کمپرومائز پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں اس کو ریزالو کرنے کے لیے. اینڈ ان فیکٹ ان اے وے جو یہ جو اٹیک ہوا کیپیٹل پہ, اس کا ایک اچھا فائدہ بھی ہے کہ لوگوں نے بڑا سیریسلی سوچنا شروع کر دیا ہے کہ وی کین ناٹ گو آن لائک دس فار ایور. سولوشنز پیدا ہونے ضروری ہیں اور جتنی جلدی پیدا ہوں گے اتنے بہتر ہوگا. یقیناً کمپرومائزز کرنے ہوں گے, کتنی جلدی ہوں گے یا کتنی دیر میں ہوں گے یہ کہنا بہت مشکل ہے, لیکن کمپرومائزز اب اسینشل ہو گئے ہیں, صرف اس گروپ کے لیے نہیں جو ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں, بلکہ ان دوسروں کے لیے بھی جو کہ کمپرومائز پیدا کرنے کے لیے یا ماڈریٹ قسم کے لوگ ایک طرف ہیں. تو اس لیے یہ جو کچھ ہوا یہ سانحہ تھا, ایک بڑا افسوسناک معاملہ تھا, لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ ایک سلور لائننگ بھی تھی. سلور لائننگ یہ تھی کہ بڑی حد تک اب لوگوں کو سوچنے کا ایک موقع مل گیا ہے کہ آیا اس قسم کی پوزیشن جو ہے وہ کیا اسی راستے پہ چلتی رہے گی یا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی فیصلے کرنے پڑیں گے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے.
فیضان, یہ بتائیے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں, جیسے کہ زبیر صاحب نے بات کی کہ بہرحال ایک بہت تاریخ دن کے بعد جو حملے کا واقعہ ہوا اس کے بعد ایک سلور لائننگ بھی ہے, تو ہمیں ایک اچھی چیز یہ بھی نظر آئی کہ جو ایک بہت بڑی تفریق تھی سیاسی پارٹیوں میں اور خاص طور پہ الیکشن کے زمانے میں, لیکن اس کے بعد جب یہ حملہ ہوا تو پھر ہم سیکھ کی صدر بائیڈن کی صدارت کی ان لوگوں نے بھی جو سرے سے مخالف تھے اس چیز کے. تو تھوڑا سا اس بارے میں آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہ فضا جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ قائم رہے گی, کچھ مزید مفاہمت پیدا ہوگی دونوں پارٹیوں کے درمیان؟
جی, میرا خیال ہے جہاں تک کہ یہ جو فضا ہے یہ کچھ دیر شاید قائم رہے. اور ایک چیز ہم نے یہ دیکھی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کی ایک فالوئنگ ہے, ان کا ایک بیس ہے. اگر آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایسا پولیٹیکل گروپ جس کے پاس 17-18 یا چلیں 10 سے 15 تک بھی اگر کانگریس مین ہیں, 5 سے 6 یا 10 سینیٹرز ہیں, اس گروپ کو کسی بھی صورت میں اگنور نہیں کیا جا سکتا. اس کا مطلب ہے کہ وہ آگے پریشر ایکزرٹ کریں گے, لیکن یہ وقت ہے, یہ لمحہ فکر ہے امریکہ کے رہنماؤں کے لیے کہ انہوں نے کون سی سمت میں اپنے ملک کو لے کر جانا ہے. کیونکہ اگر اس گروپ کو یا اس طرح کے سوچ رکھنے والے گروپ کو جو کہ ایکسٹریمسٹ ہیں, ان کو اگر نکیل نہیں ڈالی جائے گی, تو جب ایک طرف سے ایک ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں تو پھر دوسری طرف ان کا ریاکشن ہوتا ہے. تو اتنی ہی ذمہ داری جتنی رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ کی ہے, اتنی لیفٹ ونگ ایکسٹریمسٹ کو قابو رکھنا جو ہے وہ ڈیموکریٹس کا کام ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو مجھے امید ہے, آئی ہوپ کہ آئی ایم رانگ, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ڈیوائیڈ مجھے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جب تک کہ کوئی ایسا سٹرکچرل چینج نہ آ جائے جس سے کہ اس چیز کو کنٹین کیا جا سکے, اس چیز کا ڈیمیج جو ہے اس کو ایک خاص نہج پہ لایا جا سکے.
ایک جو بحران نظر آیا ہے اس وقت, کیا آپ امریکی تاریخ میں دیکھتے ہیں کوئی اور وقت ایسا جب اتنی ہی بحرانی کیفیت پیدا ہوئی؟
جی, اس میں سب سے بڑا بحران جو ہے اگر ہم دیکھیں تو وہ سول وار کا ہے 1865, جو کہ پورا ایک ملک دوسرے باقی ملک سے لڑ رہا تھا, حصے سے لڑ رہا تھا, بہت بڑا بحران تھا, لیکن اس پر بعد میں قابو پا لیا گیا. اور اس وجہ سے پر امید ہوں کہ امریکہ کے نظام کی ایک بہت ہی صحت مندانہ خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو صحیح کرتا رہتا ہے, سیلف کریکشن کا ایک پروسیس موجود ہے. سو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو مجھے امید ہے کہ جو اکثریت ہے ہمارے رہنماؤں کی اس وقت کانگریس میں اور سینٹ میں, وہ کوئی سٹرکچرل چینج ایسا لے کر آئیں گے کہ وہ اپنے آپ کو سیلف کریکشن جو ہے, جو اس ہمارے نظام کا سب سے بڑا حصہ ہے امریکہ کے نظام کا, वो इंटैक्ट रहे और वो जो है आगे बढ़ाने में इस बात को इसमें हमारी मदद कर सके।
अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर तैयब महमूद, आपसे ये पूछूंगी मैं कि कई दफ़ा बात हुई कि ज़ाहिर है कि आईन जो है एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, तो कौन सी आपको एक कानून के प्रोफेसर की हैसियत से और ख़ासतौर पर उस्ताद की हैसियत से, आपके नौजवान तालिबे इल्म भी आपसे बात करते होंगे, तो आपको क्या नज़र आता है, क्या तरमीम कोई मुमकिन हो सकती है?
तरमीम से पहले जी मैं तो बहुत दोस्तों ने यूजफुल बातें की हैं, मैं जरा उसमें थोड़ा सा इजाफा करना चाहूंगा। जैसे डॉक्टर नजम ने कहा कि जरूरत तो है नजर सानी करने की बहुत चीजों की, और दूसरे दोस्त ने यह भी कहा कि शायद जब, और ये होता है मुल्कों में कि जब कोई क्राइसिस आता है, जब कोई नई सूरत, कोई मुश्किल पैदा होती है, तो एक तरह से अपॉर्चुनिटी भी होती है नजर सानी करने की, और तवक्को करनी चाहिए कि नजर सानी हो। मेरी राय में ये इतना आसान नहीं होगा, और उसमें ये सिर्फ अमरीका की नहीं, अब जो मैं बात कहने लगा हूँ ये तमाम जमहूरियतों में हो रही है कि हमने देखा है कि पिछले एक दिहाई या एक दिहाई से जरा ज्यादा जो खलीज है अवाम के अंदर राइट और लेफ्ट में वो बड़ी है, जो खलीज है जो पॉलिटिकल पार्टीज में वो बड़ी है। और मेरा अपना जाती ख्याल है कि उसकी वजूहात जो है वो एक बुनियादी तौर पर शायद इक्तिसादी हो। जब तक तो सिस्टम बढ़ रहा था, जिसको ये भी कहा जाता है कि गोल्डन एज ऑफ कैपिटलिज्म वगैरह वगैरह, तो सब अच्छे की हर तरफ से आवाज थी, चीजें बढ़ रही थी, आजादियां बढ़ रही थी, शख्सी आजादियां हों, सियासी आजादियां हों, जो मर्जी हो। लेकिन पिछले 20-25 साल से जब इक्तिसादी जो निज़ाम है वो एक और नहज पे चले हैं, मुल्की भी और बैनुल अक्वामी भी, और मैं समझता हूँ कि अब कहा जा सकता है कि अब कम अज़ कम उससे पहले नहीं तो 2008 से वो जो नया है निज़ाम, उसमें एक बड़ा धक्का लग गया हुआ है, जिसकी वजह से बहुत जो खलीज है, तबकाती खलीज और दूसरी किस्म की खलीजें मुआशरों के अंदर वो वसी हुई हैं, और वो उसमें अमरीका भी शामिल है। और एक तरह से तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ट्रंप साहब के सपोर्टर और इस किस्म के जो है एक्सट्रीमिस्ट रवैये रखने वाले लोग हैं, वो दुखी हुए हैं जो उनके साथ इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर बीती है। तो बखैर इस पर लंबी बात करने के बजाय वापस आते हैं आपके सवाल की तरफ। तो जी
ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बल्कि मैं इसको ही चाहूंगी कि हम डिस्कशन में बाकी तमाम लोगों से भी करें। आप इसमें मजीद अगर कुछ कहना चाहें तो प्लीज जरूर कहिए।
इतना कहूंगा कि नजरसानी की जी हाँ जरूरत है, अच्छा वक्त है, लेकिन आया वो नजरसानी हो सकेगी, मैं ज्यादा पुरुमीद नहीं हूँ। एक तो इसी वजह से कि भाई खलीज जो है वो बहुत ज्यादा है, इस वक्त तो शोर इतना है उनकी कंडेमनेशन का कि जो उन लोगों ने किया कैपिटल पे कि सब चुप करके बैठ गए हैं। लेकिन किसी का अगर ये ख्याल है कि 70 मिलियन लोगों जिन्होंने ट्रंप को वोट दिया है, तो उनमें से आधे भी अगर कर लें कि 35 लाख जो है वो चुप करके घर चले जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। और दूसरा मसला आईनी मसला है कि जो अमेंड करने का प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, वो इतना मुश्किल है कि वो आसानी से नहीं हो सकेगा। या अद रहे कि 35 रियासतों को मंजूर करनी पड़ेगी अगर कोई तरमीम की जाए आईन के अंदर, और इस वक्त जो खलीज है रियासतों के अंदर भी उसको आसानी से पुर होता अभी मैं तो नहीं देखता, लेकिन यह है कि उस तरफ पेशरफ्त शायद कुछ हो तो बड़ी खुशायंद बात होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पिछले एक हफ्ते की के वाकयात हैं इनको इनके ऊपर इनसार करके समझना कि इनकी वजह से कल को दुनिया बदल जाएगी तो वो शायद खाम ख्याली।
शनाज अगर मुझे
जी जी बिल्कुल
जी मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब बिल्कुल दुरुस्त। मेरा भी कहने का मकसद ये है कि जरूरत है, लेकिन मैं भी कोई सांस रोक के नहीं बैठा हुआ कि कल ये हो जाएगी। पहली बात तो बड़ी क्लियर, देखिये 6 जनवरी को बड़ी अच्छी चीज थी, और इंक्लूडिंग जो शाम को डर या खौफ में कांग्रेस ने अगर पास कर भी दिया तो उसको हमें जरा गौर से देख लेना चाहिए। सेनेट में तो चलो सिर्फ 6 या 7 रिपब्लिकन थे जिन्होंने वोट किया अगेंस्ट इस इलेक्शन के, लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो रिपब्लिकन मेंबर्स हैं उनमें से आधे से ज्यादा ने इलेक्शन को अभी भी कबूल करने से इनकार कर दिया। वोट पास हुआ इसलिए कि तमाम के तमाम डेमोक्रेट तकरीबन आधे रिपब्लिकन, तो तकरीबन 140 मेंबर्स ऑफ द हाउस ने वोट किया कि हम इस इलेक्शन को नहीं एक्सेप्ट करते, हम अभी भी समझते हैं कि ये धांधली हुई है। اور ان میں سے کئی وہی ہیں جو باہر نعرے بھی لگا رہے ہیں. سو کہنے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت ضرور ہے. صرف میری اگر کوئی گزارش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جب بھی اس قسم کی بڑی چینج ہوتی ہے تو وہ آرام سے نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ تب ہوتی ہے جب آپ مجبور ہو جاتے ہیں. مثلا اگر آپ پچھلی جن ترمیموں کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تب ہوئی جب مثلا دوسری ترمیم اگر کہ روزویلٹ جو ہے وہ چار ٹرمز لگا گئے, تو جب بہت زیادہ سسٹم پش ہوتا ہے, اور یہ میرے خیال میں ضرور ہے کہ سسٹم پش ہو رہا ہے. ایک میں آخری گزارش کروں گا, آئی تھنک آئی ڈو جنرلی اگری جو طیب صاحب کہہ رہے تھے, لیکن میرے خیال میں اب دنیا بھر میں تقسیم جو ہے وہ سیاسی اور اقتصادی تقسیم جو ہے وہ مماثلت نہیں رکھتی. یہ لیفٹ اور رائٹ کی پالیٹکس ختم ہوئے میرے خیال میں عرصہ ہو گیا. مثلاً میرا اس کا کہنے کا مطلب یہ, اگر آپ امریکہ میں اقتصادی تقسیم دیکھیں تو جو لوئسٹ رنگ ہے ان میں سے کچھ جو ہیں وہ ڈیموکریٹ سائڈ پہ ہیں, جو مائنورٹیز ہیں, جو افریقن امریکنز ہیں, اور کچھ جو لوئسٹ اکنامک رنگ والے ہیں ان کو ہم نے دیکھا. یہ کیپٹل ہل پہ جو کر رہے تھے کام, یہ آپ کے خیال میں کوئی بڑے بڑے کیپٹلسٹ تو نہیں تھے, ان کا اینگر اکنامک اینگر ہی ہے. سو 1960 1970 1980 جس قسم کی اقتصادی تقسیم میں پڑھ کے پڑھا ہوا ہوں وہ اب دنیا سے غائب ہو گئی ہے. ایک طرح سے جو سو کالڈ رائٹ پارٹی ہے اس نے ان کا اپنا ایک کیپچر ہے آف اکنامک ڈس انفرنچائزڈ پاپولیشن کا, جو امریکہ میں آپ کو وائٹ اینگر کی نظر میں آتا ہے. ایک اور اس میں کچھ مزہ کا فیس ہے لیکن میرے خیال میں بالکل مزہ کا فیس نہیں ہے. ایکشن ہوا کیا؟ دی اونلی ریئل ایکشن دیٹ ہیز ہیپنڈ وہ سیاسی حوالے سے نہیں آیا, وہ کانگریس سے نہیں آیا, سینٹ سے نہیں آیا, ہاؤس سے نہیں آیا, وہ کارپوریٹ امریکہ سے آیا. امریکہ کی بڑی ترین موسٹ پاورفل موسٹ رچ کارپوریشنز نے فیصلہ کیا جناب ہم ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر, ہم صدر مملکت کا دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے صدر کا فیس بک اکاؤنٹ بند کر رہے ہیں. سو میرے خیال میں بہت سے ایسے سوالات ہیں جو اٹھیں گے. اس میں میں یہ پارٹیزن بات بالکل نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 21ویں صدی کے جو تقاضے ہیں ان کے لیے وی آر انکریزنگلی فائنڈنگ کہ ہمارے جو سیاسی فریم ورکس ہیں وہ دے آر نو لانگر فٹ فار پرپس.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
زبیر صاحب آپ بتائیے کہ یہ جو بات ڈاکٹر طیب محمود نے اور ڈاکٹر عادل نجم دونوں نے کہی, خاص طور پہ یہ بات کہ جو اس وقت خلیجیں ہیں ان کی بنیاد اقتصادیات پر ہے, تو اس پر آپ کے کمنٹ سے جاننا چاہوں گی.
یہ درست ہے کہ انکم انیکوالٹی کی وجہ سے اس قسم کی ٹینشنز بڑھی ہیں اور پولیٹیکل پرابلمز جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں, لیکن یاد ہے کہ دنیا ایک ڈائنامک اکانومی, یہ اسٹل اکانومی نہیں ہے, اس میں چینجز کنٹینیوسلی آتی رہتی ہیں اور آتی رہیں گی. ہم جب دوسرے ملکوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی اس قسم کی چینجز آئی. یہ ایک نیچرل سا پروسیس ہوتا ہے کہ اگر اس انیکوالٹی کی وجہ سے پولیٹیکل کنڈیشنز بدلیں اور پولیٹیکل کنڈیشنز کے بدلنے کی وجہ سے جو ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے اس میں فرق پڑے یا پالیسیز چینج ہوں, یہ انیویٹیبل ہوتا ہے. تو میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ بیکاز کہ اس قسم کی یہ جو چینجز آئی ہیں, بیکاز یہ پولیٹیکل چینجز آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں, یہ خود بخود ایک ایسا پروسیس کریٹ کریں گی جس کی وجہ سے اکنامک پالیسیز بدل جائیں. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اکنامک پالیسیز کی زندگی اپنی اپنی زندگی ہوتی ہے, اور وہ جو زندگی ہوتی ہے وہ ایک دفعہ جب چل پڑتی ہے تو اس کو ریورس کرنا آسان نہیں ہوتا. تو اس لیے جو میں دیکھ رہا ہوں گلوبلی دیکھنا ضروری ہے. امریکہ کو ایک انڈیویجول ملک دیکھنا کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہوگا. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت امریکہ کی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ زیادہ تر باہر ہو رہی ہیں, امریکہ کے اندر نہیں ہو رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایونچولی جو انویسٹرز ہیں وہ اتنا پروفیٹیبلٹی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے جتنے کہ پہلے کرتے تھے. تو ایسی کنڈیشن میں اس قسم کی چینجز انیویٹیبل ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو پولیٹیکل چینجز نظر آئیں گی, لیکن یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ جو آپ کو اس وقت اکنامک کنڈیشنز امریکہ میں نظر آ رہی ہیں وہ کئی صدیوں کئی دہائیوں سے چل رہی تھیں اور وہ چلتی رہیں گی, اور ایک ایسی کنڈیشن آئے گی جس میں دنیا کے دوسرے ممالک جو ہیں وہ بہتر پوزیشن پہ پہنچ جائیں گے اور امریکہ سے انویسٹمنٹس وہاں جائیں گی رادر دین کہ وہاں سے امریکہ کی طرف آئیں. تو ایسی کنڈیشن میں دیکھیے یہ ڈسپیوٹس یہ ڈسپیرٹیز تو رہیں گی. مطلب یہ آ جاتا ہے کہ ان ڈسپیرٹیز اور ڈسپیوٹس کے باوجود کیا ملک کے اندر اس قسم کی کیپیبلٹی پائی جاتی ہے کہ اس قسم کی فلیکسیبلٹی ہے کہ اس قسم کی لیڈرشپ ہے کہ وہ چینج کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یاد رہے کہ میں جانتا ہوں کہ 6 جنوری کو جو ہوا درست مانتا ہوں کہ بہت سے ریپبلکن جو تھے انہوں نے دوسری سائڈ کو ووٹ دیا جو کہ میننگ لیس بات تھی, لیکن یہ غصہ نکالنے والی بات ہو جاتی ہے. ایونچولی جب اکنامک کنڈیشنز بدلیں گی, ایونچولی جب نیڈز کی ریکوائرمنٹ سامنے آئیں گی, جب لوگوں کے اپنے اکنامک انٹرسٹ کانفلکٹ کرنے شروع کر دیں گے تو پھر کمپرومائز ضروری ہو جائے اور پالیسیز اسی صورت میں بدلے گی. ابھی ایسے نہیں بدل سکتی. میرا کہنے کا مقصد بیسیکلی یہی ہے کہ دیکھیے ہم ایک کانسٹنٹ قسم کی سچویشن میں کسی صورت میں فیصلے نہیں کر سکتے. یہ ایک ڈائنامک سچویشن اور اس ڈائنامک سچویشن میں ایٹیٹیوڈ بھی بدلتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پالیسیز بھی بدلتے رہیں گے. تو ایونچولی یہی ہوگا کہ بڑی حد تک کمپرومائز پیدا ہوں گے امریکہ کے اندر پالیسیز میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ گلوبلی چینجز ایسی آتی جائیں گی کہ امریکہ اپنی پری ایمیننٹ پوزیشن قائم نہیں رکھ سکے گا. یہ ایک سب سے بڑی اہم بات آ جاتی ہے. اس کے جو اثرات ملک کی پالیٹی پہ ہوں گے وہ کمن کرنے اتنے آسان نہیں جتنے کہ ہم فکر کرتے ہیں.
ذرا ایک دو چیزیں اس پہ کہنا چاہوں.
جی جی ڈاکٹر طیب احمد صاحب. جی جی ضرور.
ایک تو جیسے بجا کہا ڈاکٹر عادل نجم نے کہ ابھی کیسے کارپوریٹ سیکٹر نے ایک دم سے قدم لیے. کارپوریٹ سیکٹر کی چونکہ نبض ہوتی ہے مارکیٹ کے اوپر, تو وہ بہت چیزوں پہ اور ان پہ کوئی بندش نہیں ہوتی پروسیس کی کہ وہ کانگریس کے تھرو 6 مہینے لگا کے کوئی پالیسی بنائے, تو وہ جلدی قدم لے سکتے ہیں. اور انہوں نے تاریخی طور پہ کئی وقت پہ امریکہ میں خاص طور پہ بڑے اچھے قدم لیے ہیں. یاد رہے کہ 1954 میں جب براؤن وی بورڈ ایجوکیشن ہوا تو کارپوریٹ سیکٹر نے فوراً جو ہے وہ بریف جمع کروائے کہ ہاں یہ سیاہ فاموں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے اس کو بند کیا جائے. جب کولڈ وار چل رہی تھی تو کوئی کارپوریٹ سیکٹر نے پہلے اس سے کہ اوپننگ ہوتی روس وغیرہ کے ساتھ وہ اس اوپننگ کی کوشش کی. تو یہ تو اپنی جگہ بات درست ہے. لیکن ابھی جو ہمارے مہمان نے کہا دیکھیے اور جو اکنامک پالیسی ہوتی ہے, جی ہاں ایک دم تو چینج نہیں ہوتی کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جہاز کو مڑنے میں وقت لگتا ہے, لیکن پھر بھی اس کے اندر پالیسی کا دخل ہوتا ہے. اب امریکہ کوئی لے لیجئے تو دو میں سمجھتا ہوں بڑی انقلابی کہہ سکتے ہیں ہم اکنامک پالیسی کی شفٹس آئیں. وہ ایک جو نیو ڈیل ہوئی 29 کے بعد اور اس کے بعد جس کو اب ہم ریگن ریولوشن یا نیو لبرل ریولوشن کہتے ہیں, تو وہ کوئی نیچرل گروتھ تو نہیں تھی نا کسی چیز کی. وہ ایک خاص قسم کے پالیسی ڈیسیجنز تھے اور اس میں کوئی کنسنسس بھی نہیں تھا. یہ نہیں تھا کہ پوری سوسائٹی نے اس کو مان لیا. میں جو آخر میں بات کہہ رہا تھا اور نجم صاحب نے بجا کہا کہ وہ لیفٹ اور رائٹ کی وہ تفریق اب کم ہو گئی ہے, میرا مطلب کہنے کا یہ نہیں تھا کہ جو معاشی خلیج بڑی ہے اس سے لیفٹ رائٹ کی تقسیم دوبارہ شروع ہو گئی ہے, لیکن جو پاپولزم جو ہے وہ بڑا ہے اور امریکہ میں ہی نہیں اور جگہوں پہ بھی. اور پاپولزم مشکل ہوتا ہے کہنا کہ وہ رائٹ ہوتا ہے یا لیفٹ ہوتا ہے. وہ جو بھی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی جو بھی حالات ہیں میں ان سے خوش نہیں اور میں کوئی جو ہے تبدیلی دیکھنا چاہتا ہوں. شاید لوگوں کو یاد رہے ہم پاکستان سے ہیں کہ وہاں بھی یہ بات ہوتی ہے. اور جو پھر پاپولس سینٹیمنٹ ہوتا ہے اس کو بوتل میں بند کرنا آسان کام نہیں ہوتا. اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف خلیج کی بات ہے, اس میں یہ بھی ہے کہ جنہوں نے کچھ ذرا بہتر دن دیکھے ہوں یا وہ سمجھ رہے ہوں کہ انہوں نے اچھے دن دیکھے ہیں اور وہ دن پھر بدل جائیں, جیسا کہ ہوا وائٹ ورکنگ کلاسز کے ساتھ, انڈسٹریل ورکنگ کلاسز کے ساتھ امریکہ میں اور کچھ اور جو ہے گلوبل ساؤتھ کے ملکوں میں. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو خارج الامکان نہیں کرایا جا سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو بڑی قدم اٹھا سکتی ہے اب نئی کانگریس, ابھی تو خیر اتنی بکھری ہوئی ہے وہ سینٹ وغیرہ میں کہ پتہ نہیں کتنے وہ اقدام لے سکیں, لیکن جہاں ہم بات کر رہے تھے کہ آئینی ترمیموں کی ضرورت ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی حد تک شاید اس سے بھی زیادہ اکنامک پالیسیوں میں ترمیم کی ضرورت ہے اور کافی خاطر خواہ ترمیم کی ضرورت ہے, تاکہ جو یہ جس نہج پہ چیزیں چل رہی ہیں پچھلے 30-40 سال سے تقریباً 1980 سے, ان کا رخ کہیں اور موڑا جائے. اور جیسے ہمارے گیسٹ نے کہا کہ صرف امریکہ کی نہیں ایک بین الاقوامی اقتصادیات کی بھی بات ہے, لیکن بین الاقوامی اقتصادیات بھی کوئی اپنے کوئی قدرتی عمل سے تو نہیں چل رہی ہوتی نا, اس میں بھی کوئی پالیسی ڈیسیژ لیے گئے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس طرف توجہ نہیں کی جائے گی تو باقی چیزیں شاید بینڈ ایڈ ثابت ہوں.
فیضان صاحب نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ میں مزہ لے رہا ہوں گفتگو کا, تو کافی آپ کو ہم نے مزہ لینے دیا. اب آپ یہ بتائیے مجھے کہ جو نوجوان ہیں آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے کیا خواب ہیں, وہ کیا سوچتے ہیں؟ الیکشن میں وہ ایکٹیو بھی بہت رہے اس سال کے جو تھے, تو وہ کس طرح کا امریکہ دیکھنا چاہتے ہیں؟
ایک تو بات ہے, میں کیونکہ میں سن رہا تھا کہ جو معاشی تفریق ہے اس کی وجہ سے شاید رائٹ اینڈ لیفٹ کا وہ کانسیپٹ جو ہے وہ نہ پریویل کرے جو کہ پہلے تھا. لیکن اس سلسلے میں میں ایک دو باتیں عرض کر کے میں آپ کے سوال کی طرف جانا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ جو لیفٹ اور رائٹ ہوتا ہے یہ سوچیں ہمیشہ سے رہی ہیں اپنی اپنی جگہ. تو اگر ہمارے دوست جو ہیں اس وقت ہمارے ساتھ, انہوں نے اگر پتنگ اڑائی ہو تو پتنگ میں ہم کنی باندھا کرتے تھے. کنی ہوتی تھی کہ جب ایک پتنگ کو اڑاتے تھے جب وہ رائٹ سائڈ پہ ہوتی تو لیفٹ سائڈ پہ کنی باندھی جاتی تھی, اگر لیفٹ پہ ہوتے تو رائٹ کی طرف باندھی جاتی تھی تاکہ پتنگ جو ہے وہ سیدھی رہے. اب یہ جو ہماری موومنٹ ہے یہ لیفٹ اور رائٹ کی, اور اس میں اس کی اب انٹرپریٹیشن کسی طرح بھی کر سکتے ہیں. میرے خیال میں 2024 کے جو الیکشنز ہوں گے اس میں جو نیریٹو لیا جائے گا وہ معاشی جو تقسیم ہے اس کو ثقافتی تقسیم میں چلا جائے گا, اور وہ جا رہا ہے اس وقت. یہ جو وائٹ اور بلیک کا جو وائٹ اور براؤن اور وائٹ اور جو کلرڈ جو لوگوں کا جو تقسیم ہو رہی ہے, کیونکہ جو معاشی تقسیم ہے وہ ہمیشہ ثقافتی تقسیم میں ہو جاتی ہے, اور پھر ثقافتی تقسیم سے وہ مہمیں چلتی ہیں جو کہ آگے لوگوں کو افیکٹ کرتی ہیں. جو میرا بڑا انٹرسٹنگ میرا ہے کہ یہاں پہ ایک یونیورسٹی آف بفلو ہے اور ایک ہے بفلو اسٹیٹ کالج, اور دونوں جگہ ہی مجھے پڑھانے کا موقع مل رہا ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ جیسے بفلو اسٹیٹ کالج میں زیادہ ہمیں آتے ہیں جس میں مائنورٹی کے اکثریت اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اور یونیورسٹی آف بفلو میں مائنورٹی کے اسٹوڈنٹس اتنے زیادہ نہیں ہوتے. تو دونوں طرف ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کی بات ہے, وہ یہ ہے کہ دونوں طرف کے جو اسٹوڈنٹس ہیں چاہے وہ میجورٹی سے ان کا تعلق ہو, اکثریت سے ہو یا اقلیت سے ہو, ان کے ہاں ایک ڈسلوشنمنٹ ہے, ان ڈفرنس ہے. ان کا خیال ہے کہ ان کا مستقبل تباہ ہو چکا ہے, ان کا یہ خیال ہے کہ وہ چینجز چاہتے ہیں, اور اس میں جو اقلیتیں ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ جو نظام ہے وہ اکثریت کو فیور کرتا ہے, اور اکثریت سمجھتی ہے کہ نظام اقلیت کو فیور کرتا ہے. اب یہ کلاسک ریولوشنری جو مومنٹ آف چینج ہوتا ہے اس طرف مجھے اس طرف یہ ساری چیزیں جاتی نظر آ رہی ہیں, اور اس میں جو میجورٹی کا جو ورکر ہے جس کو ہم نے ابھی ذکر کیا ہمارے فاضل دوستوں نے, کہ جو میجورٹی کا وائٹ ورکر جو ہے اس کو گلوبل مارکیٹ سے باہر لے جانے والے ڈیموکریٹس ہیں. ڈیموکریٹس نے اس بات پر کام کیا ہے کہ یا تو آپ جو ورکر ہے اس کو صرف بگ بزنسز افورڈ کر سکتے ہیں, یا وہ آؤٹ آف مارکیٹ جا چکا ہے گلوبل معیشت جو ہے, جو پوری دنیا کی معیشت کو سامنے رکھتے ہوئے. اور جو مائنورٹی کا ورکر ہے اس کی تو باری آئی ہی نہیں, کیونکہ وہ تو آلریڈی اسکل لیول سے, ایجوکیشن لیول سے, ٹیکنالوجیکلی لیول سے بیہائنڈ ہے. تو اس لیے جو ڈیوسٹیشن ہم دیکھتے ہیں اقلیتی علاقوں میں امریکہ میں, وہ اتنی جلدی سنبھلنے والی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا, جو باٹم لائن میرے ذہن میں آ رہی ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن میری ذہن میں جو آ رہی ہے کہ یہ جو ڈیوائڈ ہے اکثریت کی اور اقلیت کی, اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک اور لیئر ہے لیفٹ اینڈ رائٹ کی, اور اس کے بعد ایک اور لیئر ہے ہیو اینڈ ہیو ناٹس کی, یہ ایک ایسے وشس سرکل کی طرف جا رہا ہے کہ جس کی طرف اگر میجورٹی جو ہے وہ کنی باندھ کے اس کو جو پتنگ کو سیدھا نہیں رکھ پائیں گے, جو مین سٹریم تھنکنگ لوگ جو ہیں موجود اس وقت کانگریس میں سینیٹر میں, تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو اسٹرکچرل چینجز ہیں, کانسٹیٹیوشنل چینجز ہیں, یہ تو بہت دور کی بات ہے.
تو میں یہاں آخری سوال اب ڈاکٹر عادل نجم آپ سے کرنا چاہوں گی. مجھے لگتا ہے کہ اس الیکشن میں جس تعداد میں نوجوان آئے تھے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو بدلنے کی جو طاقت ہے وہ ان کے ہاتھ میں اس صورت میں آئے گی کہ اگر وہ انتخابات میں حصہ لیں اور یا پروسیس میں حصہ لیں پورے. تو اس پہ میں آپ کے کمنٹ چاہوں گی ڈاکٹر عادل نجم, کیونکہ آپ بھی نہ صرف یہ کہ اپنی یونیورسٹی میں بلکہ سوشل میڈیا پہ بھی ربط میں رہتے ہیں, اور کنکلوژن اگر آپ کریں آج کے مذاکرے کا.
شکریہ شناز. پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں گا اس والی ریکارڈنگ کو جو نا آپ پروگرام کو جائے سیمینار کہہ کے اور آپ کا کہنا شاید درست ہو, لیکن میرے خیال میں درست لفظ مایوسی یا غیر مایوسی نہیں ہے. اوارڈ جو تھا وہ غصے سے پڑا. آپ اگر تصویریں جو آج کل ہم ہر دو منٹ بعد تصویر دیکھتے ہیں کسی بھی ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا پہ, جو لوگ کیپٹل ہل پہ, یہ بھی نوجوان تھے, اور جنہوں نے ٹرمپ کے خلاف ووٹ ڈالا وہ بھی نوجوان. تو میرے خیال میں یہ جو غصہ ہے یہ ہر طرف ہے, اور یہ غصہ ڈیفائن کر رہا ہے نئی سیاست کو. اب فیضان صاحب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن وہ کرنی والی بات بالکل صحیح ہے. میں نے بھی گڈیاں اڑائی ہیں. ہوا جو ہے نا, جب ایک خاص قسم کی ہوا ہوتا ہے اس میں گڈی جو ہے مزائی ہوتی, اس میں لگے جاتے ہیں. اور آپ کی دوسری طرف جو ہے وہ تلوار مار کا جو آپ کی ڈور کو کاٹ رہی ہے, اس سے میری مراد یہ ہے جو سیریس بات ہے جو نوجوانوں کو بھی کرے گی خصوصاً, وہ یہ کہ یہ جو بائیڈن کا بھی اور دنیا بھر میں, آپ برازیل دیکھ لیں, آپ یورپ دیکھ لیں, آپ ہمارا اپنا علاقہ پاکستان دیکھ لیں, اس کے ساتھ بھارت دیکھ لیں, آپ فلپینز دیکھ لیں, ہر جگہ جو ہوا کا رخ ہے وہ اس پتنگ کو آرام سے اڑنے نہیں دے. اور اس میں ایک بہت بڑا جو پہلو جو بائیڈن کے سائے پہ بھی رہے گا وہ ہے کووڈ کا. دیکھیں نا, کووڈ میں میری نوکری بھی نہیں گئی اور آپ کی بھی نہیں گئی. میں گھر پہ بیٹھ کے پڑھا رہا ہوں, آپ گھر پہ بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں. آپ کی سیاست وہ لوگ یاد کریں گے اگلی جن کی نوکریاں کہیں. جب امریکہ کہتا ہے کہ جی ایز اے ہول تو ٹھیک ہے رہا ہے, ہماری اسٹاک مارکیٹ تو اوپر ہی چلی گئی, لیکن اس میں جو لوزرز ہیں وہ کون ہیں؟ نہ صرف امریکہ میں, دنیا میں وہ فیصلہ کریں گے. اور دوسری جو ٹیکنالوجی کی دوڑیں آ رہی ہیں, مثلاً یہی کمپنیاں جو اس وقت ان کے اکاؤنٹس بند کر رہی ہیں, یہ ایجاد کر رہی ہیں وہ گاڑیاں جو ٹیکسی ڈرائیورس کو ناپید کر دیں گی. روبوٹس, آٹومیشن, AI, ان ساروں کا جو نتیجہ ہے is going to be partly an economic restructuring. اس restructuring میں اگر loser ایسے ہوئے کہ ان کا غصہ جو already high ہے وہ بڑھتا گیا, تو پھر ایک نئی سیاست ایجاد ہونا ضروری ہوگی. وہ کیا ہے میں نہیں جانتا. I remain hopeful کہ وہ positive ہوگی, لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب بھی سیاست کا رخ بدلتا ہے تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ٹوٹتا ضرور ہے.
ڈاکٹر طیب محمود,
میں بھی یہ کووڈ کی بات کرنے لگا تھا کہ اس نے اس وقت تو ایک ہی چیز کہی جا سکتی ہے شاید پہلی دفعہ تاریخ میں کم از کم ہماری زندگیوں میں, کہ کسی کو, سیاستدان ہو, فوجی ہو, مولوی ہو, سائنسدان ہو, کسی کو پتا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کب تک ہونا ہے. شاید ایک ہی چیز کسی کانفیڈنس سے کہی جا سکتی ہے کہ اٹ ول نیور بی دی سیم اگین. اب وہ کیا, اور جیسے نجم صاحب نے بھی کہا, جو اس کے اثرات ہوں گے خاص طور پہ معاشی جو اثرات ہوں گے, اور ٹیکنالوجی میں ایک بات میں اس میں اضافہ کر دوں کہ یہی کمپنیاں ہیں جو سرویلنس کی ٹیکنالوجیز اب کریٹ کر رہی ہیں. اب جمہوری عمل کیسے چلیں گے اور آئینی عمل کیسے چلیں گے جب کمپنیوں کو, اور جن کی دسترس ہے کمپنیوں پہ ان کو, آپ کی اب تو ہوتا ہے کہ بات کرنے پہ بھی اگلے کو پتا چل جاتا ہے اور آپ کی طرف وہ جو ہے ایڈورٹائزمنٹ پھینک دیتے ہیں. کل کو شاید آپ اگر کوئی بات سوچیں گے بھی تو وہ آپ پہ ایڈورٹائزمنٹ پھینک دیں گے. میں بھی پر امید رہتا ہوں کہ تبدیلی آئے اور بہتر آئے, لیکن یہ ہے کہ ہمیں ذرا کوشش بھی رہنا چاہیے کہ کئی عوامل ایسے نکل رہے ہیں, اور ابھی ہم کسی کہا نہیں جا سکتا کہ یہ کووڈ کا سلسلہ کہاں تک چلے گا, کب تک چلے گا. اور صرف یہ امریکہ کی تو بات نہیں ہے, اب تو دنیا اتنے ہی قریب آ چکی ہے ایک دوسرے کے کہ جو کہیں اور ہوگا اس کے اثرات یہاں ہوں گے اور یہاں کے اثرات دوسری جگہوں پہ ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسی گفتگو آپ نے آج کروائی ہے, یہ گفتگویں گھر گھر میں اور گلی گلی میں ہونے کی ضرورت ہے, تاکہ یہ نہ ہو کہ جو پبلک اسپیس ہے ڈائلاگ کی وہ صرف کارپوریشنز اور فیس بکس دنیا کی لے لیں. تو یہ ضروری ہے کہ عام لوگ ہیں, عام شہری ہیں, وہ گفتگو کر سکیں کہ بھئی یہ کہاں چیزیں جا رہی ہیں اور کہاں جانی چاہیے.
میں بہت شکریہ ادا کروں گی, جیسے ڈاکٹر عادل نجم نے کہا, بہت ہی دلچسپ گفتگو تھی, اور اس میں کئی چیزیں ایسی آئیں بیچ میں جو کہ ہم نے شروع میں سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم اس پہ بات کریں گے, لیکن وہ خود بخود ہماری آج کی جو گفتگو ہے اس کا موضوع بنی. تو بہت شکریہ ادا کروں گی ڈاکٹر طیب محمود, ڈاکٹر زبیر اقبال, ڈاکٹر عادل نجم اور پروفیسر فیضان الحق, آپ سب کا ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. تو سامعین, ہماری آج کی گفتگو آپ نے سنی جو 6 جنوری کو کیپٹل ہل پر حملے کے بعد کی صورتحال میں ایسی اصطلاحات کے بارے میں تھی جن کا بار بار میڈیا میں ذکر آ رہا ہے. اس گفتگو میں جو ماہرین شامل تھے وہ ہیں پروفیسر طیب محمود، ڈاکٹر زبیر اقبال، ڈاکٹر عادل نجم اور پروفیسر فیضان الحق صاحبان۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی اپنے سننے والوں سے آج کا یہ پروگرام ختم کرنے کی۔ سیاست پر بہت بات ہو رہی ہے اور ہوئی، لیکن میں آپ سے یہ کہوں گی کہ صحت سب سے بڑھ کر ہے، تو ماسک پہنیے، سوشل ڈسٹینسنگ کیجیے، بھیڑ بھاڑ سے گریز کیجیے اور ان احتیاطی تدابیر پر عمل کیجیے جن پر صحت کے ماہرین بار بار زور دے رہے ہیں۔ میری جانب سے آپ سب کو خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔